الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم جیسے تو قرآن شریف کی ایک ایک آیت کے کیا ٹھکانہ اس کے مطالب اور معارف اور احکام اور اس کا عجیب و غریب اسلوب بیان غرض ہر چیز کا کیا عجیب ٹھکانہ ہے. دل اگر ایسا موقع ہو تو پورا ہی اگر پیش کرے تو عجیب اس کے ایک لذت اور لطف ہے, لیکن کچھ ظاہر سی بات ہے نہ اتنا بیان کرنے والے کی قدرت اور نہ سامع کے سام سما کی قدرت اور نہ اتنا وقت, کچھ مختصر پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے لیے نافع بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ اسی کو بنا دے اور اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقع عنا, یہ مضمون جو ہے خود اللہ نے سکھایا اور اس مضمون کی قبولیت کا کیا کہنا جس کو مالک خود دے دے. جیسے باپ کہے اپنے جب بچے سے نالائقی ہو جائے اور باپ کہے کہ دیکھو مجھ سے ایسے معافی مانگو ان الفاظ سے, تو جو وہ الفاظ ابا سکھائے گا تو وہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ابا معاف کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اگر اس کو معاف نہ کرنا ہوتا تو الفاظ خود نہ سکھاتا. یہ میرے شیخ نے یہ بات فرمائی, میرے مرشد نے فرمایا کہ جب باپ, ارے سجا تم کب آئے ماشاء اللہ, میرے مرشد نے خود فرمایا کہ جب باپ جو ہے اس نے یہ الفاظ خود سکھائے, ابا جب الفاظ سکھاتا ہے کہ دیکھو ایسے معافی مانگو, کہو کہ ابا مجھ کو معاف کر دے, کہو ابا مجھ کو معاف کر دے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جہاں بھی معافی اور مضمون سکھائے دعا کے, اس کے اندر ہر جگہ ربنا لگا دیا, تاکہ جب تم ربنا کہو تو اس ربنا کا بھی مزہ لو کہ یعنی کون ہے ہمارا اور تمہارا رشتہ کیا ہے, اس رشتے کو ظاہر کرو اور وہ رشتہ کیا ہے, کیا اے ہمارے پالنے والے, یعنی اسی سے مست ہو جائے کہ جیسے جب باپ جب بیٹا اپنے ابا کو بولتا ہے, اولاد اپنے باپ کو کہتی ہے ابا, تو اولاد باپ سے پوچھے کہ اس کے دل پر کو ایک کیسا سرور اور کیسی لذت اور ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے. اور اگر وہ کہے, ایک تو کہتا ہے ابا اور ایک کہتا ہے میرے ابا, کیوں اقبال بھائی کیسا مزہ ہے, ایک ہے ابا اور ایک یہی کہتے آئے کہتے کہ لاؤ جی دو جاؤ لاؤ مجھے 10 روپیہ دو, تو یہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, یہ تو جیسے غیر سے مانگ رہے ہیں, لیکن یہ کہتا ہے ابا 10 روپے دو نا, اور پھر کہتا ہے میرے ابا, تو ایک ابا نہ بولنا اور ایک ابا بھی بولے اور اس کے ساتھ یہ بھی لگا دے میرے ابا, تو اس کا ایک اپنا ایک لطف اور مزہ ہے. میرے ابا کا یہ مزہ ہے, تجھے بھی اولاد کا غم یاد ہوگا جب تو صاحب اولاد ہوگا. یہ چیز لذت کس وقت پتہ چلے گی, جب خود اولاد ہو والا ہوگا, جب ابا بنے گا تب یہ لطف پتہ چلے گا اور یہ مزہ پتہ چلے گا کہ کیا اس کے اندر لذت اور سرور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا, لیکن یہ جو دعا ہے اس کے اندر ایسے سکھایا کہ دیکھو کہو کہ واف عنا واغفر لنا وارحمنا, کہ اللہ آپ ہم کو یعنی ہمیں معاف کر دیجئے. اس کے اندر میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ واف عنا کے اندر ضمیر نہیں ہے, اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستتر ہے یعنی چھپی ہوئی ہے, یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ کو معاف کیجئے, واف عنا معاف کر دیجئے, عام مضمون سکھایا کیسے معافی مانگو, کیوں کیونکہ تم نے نالائقی کی گناہ کیے, نالائقی کی اور گناہ کیے, اور گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے شرم اور حیا آتی ہے. یہ عجیب بات ہے, گناہگار کو اللہ تعالیٰ سے وحشت ہوتی ہے, وحشت شرم و حیا تو دوسری بات ہے, کیونکہ اگر اس ظالم کے اندر شرم و حیا ہوتی تو اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا. اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حیا کی حقیقت کیا ہے, فرماتے فإن حقیقة الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک, کہ تیرا مولا تجھ کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے. یہ حیا کی حقیقت ہے, قمیض کے بٹن باندھنا یہ حیا نہیں ہے, حیا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف, اللہ کی مرضی کے خلاف اس کا کوئی سانس نہ گزرے, یہ ہے شرم و حیا. لہذا کیا سکھایا کہ ضمیر مستتر ہے, کہ واف ورنہ کہو, کیا کہو کہ معاف کر دیجئے, ابھی رشتہ مت ظاہر کرو, کہ کیا ہے، لیکن اندر ضمیر چھپی بھی ہے تو آپ ہی، لیکن اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، یہ مانگے گا تو اللہ ہی سے کہاں جائے گا، کس سے اور کس سے مانگے گا، اللہ کے سوا کہاں ٹھکانا ہے ہمارا، ہمارا اللہ کے سوا کہاں ٹھکانا ہے، نہ پوچھے، ایک بزرگ فرماتے ہیں، نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو، نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو، کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا، نافرمان اور اللہ کے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جو نافرمانی کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے، وہ اللہ کے دربار کے سوا اور کون سا دربار ہے ان کے لیے، لہذا نیکوں کا بھی اللہ وہ ہے، نیکوں کا بھی اللہ جو اللہ ہی ہے، اور گناہگاروں کا بھی خدا اللہ ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے کہ چلو ہوتا کہ نیک لوگ جو ہے اس خدا کے پاس چل جائیں اور جو نافرمانی گناہ کرے وہ دوسرے خدا کے پاس جائے، ایسا نہیں، ایک ہی اللہ ہے، وہی ہمارا پیدا کرنا، وہی ہمارا مالک، اور وہی ہے جو ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو کیا سکھائے، کیا ہو واف ونا، واف ونا کے معنی کیا ہے، ایک ہے معافی اور آگے فرمایا وفل لنا، واف ونا وفل لنا، ایک ہے معافی ایک ہے مفرت، لہذا دونوں کو الگ الگ نازل کرنا یہ دلیل ہے، دونوں میں فرق ہے، معافی میں اور مفرت میں فرق ہے، لوگ اس کو عام آدمی اس کو سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے معافی اور مفرت ایک چیز ہے، لیکن اگر ایک ہی چیز اگر الگ ایک چیز ہوتی تو دو دفعہ کیا بیان کرنے کی ضرورت تھی، پتا چلا کہ دونوں میں فرق ہے، اب معافی کیا ہے اور مفرت کیا ہے، اس کا فرق سنیے، ہم نے اپنے شیخ کی زبان سے بارہا سنا، ان کانوں نے اپنے شیخ کی، میں نے اپنے مرشد کی زبان سے بارہا سنا کہ علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واف ونا کے معنی کیا ہے، امحو آثار ذنوبنا، یعنی ہمارے گناہوں کے آثار کو، ہمارے گناہوں کی نشانیوں کو مٹا دیجیے، ہمارے گناہ کی نشانیوں کو مٹا دیجیے، جو نشانیاں ہیں کہ چار نشانیاں تیار ہوتی ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے، چار، نمبر ایک کرامن کاتبینا یا لمونا ما تفعلون، یہ جو فرشتے دونوں ہیں، یہ جو تم کچھ جو کرتے ہو، ما تفعلون کو یہ یا لمون ہے، یہ جانتے ہیں جو تم کر حرکتیں کرتے ہو، یہ دو کرامن کاتبین، نمبر ایک، اور نمبر دو جس زمین پر گناہ کرتا ہے وہ زمین جو ہے وہ گواہی دے گی، وہ زمین، لہٰذا علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مسلم شریف اور یہ عجیب، علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ شادی نہیں کی تھی، یہ غیر شادی شدہ تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جس گناہ زمین پر گناہ ہو وہاں سے آگے مت بڑھو جب تک اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہ کر لو، آگے مت بڑھو، تاکہ کل قیامت کے دن اگر زمین گواہی دے کہ اللہ اس نے یہاں پر نافرمانی کی تھی تو زمین کہہ دے کہ اللہ اس نے معافی بھی مانگ لی تھی، واخرجت الارض اثقالها، یہ سورہ زلزال میں ہے کہ جب زمین اپنے وزن کو باہر نکالے گی، یہ کیا ہے مطلب، جو اس پر نافرمانیاں، جو گناہ اور جو اس نے ریکارڈ کیا ہے وہ سب باہر نکالے گی، پہلے زمانے میں اشکال ہوتا تھا کہ یہ سب کیسے جمع ہوگا، آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے، یہ جو انگریزوں نے ایجادات کی ہے نا، انگریزوں نے ایجادات کی ہے تو اس ایجادات سے جو ہے وہ مسلمانوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود نکل رہے ہیں، ان کے جوابات خود نکل رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کہتے تھے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے، تو ٹیپ ریکارڈر کیا ہے، زمینی کی تو پیداوار ہے، زمینی سے تو نکلا ہے، تو زمین کی جب ایک جز کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ ریکارڈ کر سکتی ہے تو زمین میں کیوں نہیں ہو سکتا، اور انگریز سائنسدان کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہم ایجادات کرتے ہیں اور ہم ترقی کر رہے ہیں اور ایجادات کرتے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترقی کرنا، ایجاد کرنا ان کے باپ کا کمال نہیں ہے، اگر اتنا ہی کمال تھا تو آج انہوں نے جو چیز بنائی ہے، اگر ان کی عقل کا کمال تھا تو جو عقل پہلے تھی وہ آج بھی وہی ہے نا، دونوں میں فرق تو نہیں ہے نا، تو آج جو چیز بنائی ہے وہ اس سے پہلے کیوں نہ بنائی تھی، بھائی جو آج چیز بنائی ہے تو اس سے پہلے کیوں نہ بنائی تھی، اور جو کل بناؤ گے وہ آج بنا کے دکھاؤ، بے بس فبوریت الذی کفر، چلو ہے تو مسجد لیکن ایک مزیدار بات سنا دوں، ایک مولوی صاحب، مولوی سے جو مولوی ہوتا ہے نا وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے، وہ جو علوم اللہ تعالیٰ نے علوم کی جاتے اس کی عقل بہت کھول دیتا ہے، یہ تو ان کو تواضع ادب انکسار سکھایا جاتا ہے، ورنہ اگر ان کی یہ جو بڑے بڑے لوگ چرب زبانی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اگر یہ اپنی عقل پوری استعمال کرے نا تو ان کے سامنے کوئی ٹھہر بھی نہ سکے، لیکن مزیدار بات سنو، فبوحیت الذی کفر جو ہے یہ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا نا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا جو ہے وہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا، تو فبوحیت الذی کفر. تو ایک مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور کافر کی پھٹ گئی. یہ محاورہ ہے نا عمر، کیا سبحان اللہ، کیا عجیب. دیکھو بات ایسے ترجمے ہوتے ہیں کہ پھٹک پھٹک جاتا ہے انسان بھی، کہہ رہے بیٹا یہی ہوا نا ہمارے محاورہ ہے نا یہ محاورہ دیکھو کیسا استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، اور کافر کو ذلیل کرنا یہ ثواب ہے. تو لہٰذا اب اس سائنسدان کو بولو جو تم چیز کل بناؤ گے وہ آج بنا کے دکھاؤ. تو اب فبوحیت پھر وہی ہے، فبوحیت الذی کفر، یہ نہیں کر سکتا، بے بس ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، اللہ جب تک ذہن میں نہ ڈالے انسان کچھ نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہی چاہتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو انسان جو یہ جہاز اڑ کے بھی جہاز اڑنے والا جہاز بھی نہیں بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ جب تک نہ دے یہ کچھ ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ عقیدہ یاد رکھنا بالکل اس چیز کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا جو ہے گواہ وہ زمین ہے، دو گواہ ہو گئے، اور تیسرا جو گواہ ہے وہ اعضا اور جوارے، یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں، چشم گویت کرد ام غمزہ حرام. معرومی فرماتے ہیں کہ آنکھ کہے گی الیوم نختم علی افواہم، منہ پر جو ہے وہ مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دیا جائے گا. وتکلمون ایدیہم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، اور جو تم گڑبڑ کرتے ہو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. اب کیا بولے گا اس وقت کی ذلت اور رسوائی کو ذرا سوچیں کہ جو آج دھڑلے سے ہم گناہ کر رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا. چلو اللہ تعالیٰ تو بہت ستار ہے، اب بھی جانتے ہیں، لیکن تمام مخلوقات اس وقت ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوقات، جتنے انسان ہیں سب ہوں گے، انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، استاد بھی ہوں گے، شاگرد بھی ہوں گے، مقتدی بھی ہوں گے، سب لوگ ہوں گے. ان کے سامنے جو ہے وہ پھر ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، کیا عالم ہوگا ذرا سوچے. تو کہے آنکھ بھی کہے گی کہ یہ حرام، غمزہ حرام، آنکھ حرام نظر بازی کرتا تھا، اور گوشت گویا کان کہے گا کہ میں سول کلام، برا کلام، گانا اور غیبت اور گندی باتیں دوسری سنا کرتا تھا. یہ سب گواہی دیں گے ہاتھ پاؤں. تو تین گواہ ہو گئے، اور چوتھا گواہ کیا ہے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب جو ہے صحیفہ نشر کیا جائے گا، یعنی جو ہے وہ اعمال نامہ بھی تیار ہو رہا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یہ چاروں گناہوں کے آثار کو مٹا دیتے ہیں. اُمُ آثار گُنْدُرُمِيَا، اے اللہ آپ ہمارے یہ چاروں جو گواہ ہمارے گناہ کے تیار ہوئے ہیں ان تمام گواہوں کے آثار کو مٹا دیجیے. ایک ہو گیا، اب معافی کے کیا معنی ہے کہ آثار کو مٹا دینا، محبن کے معنی یعنی مٹا دینے کے معنی، اور آگے کیا ہے، وغفر لنا. وغفر لنا کے معنی کیا ہے، غفر یغفر معنی میں سترا یسترو کے ہیں. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غفر یغفر معنی میں سترا یسترو کے ہیں، یعنی چھپانے کے، کہ اللہ میرے گناہ کو چھپا دیجئے اور میری نیکی کو ظاہر کر دیجئے. بستر القبی و اظہار الجمیل، یہ علامہ علوسی کی عبارت ہے، بستر القبی و اظہار الجمیل، یعنی گندگیوں کو، خباستوں کو، کبھی گندے اعمال کو چھپا دیجئے اور نیکیوں کو ظاہر کر دیجئے. لہذا آج کیا ہے، انسان کہتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ کتنے اچھے اللہ والے نیک آدمی اور کتنی تعریف کرتا ہے، تب جو ہے جو عقل مند آدمی ہے وہ خود اپنے گراوان میں جھانک کر کہتا ہے کہ اللہ تیری ستاری ہے. اگر آپ کے پردہ ستاری کی رضائے نورانی نہ ہوتی تو یہ اور یہ شخص میرے اصلی اعمال سے واقف ہو جائے تو یہ مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرے، تھوکنا بھی پسند نہ کرے. لہذا یہ اللہ کی ستاری ہے، یہ کرم ہے، مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس، یہی وہ چیز ہے جو کہ نیکے ظاہر کر دیتے اور گناہ کو چھپا دیتے ہیں. دو بات ہو گئی، تیسری ورحمنا. ورحمنا کے کیا معنی ہے، علامہ علوسی رحمتہ اللہ نے جو ورحمنا کے معنی لکھے ہیں کہ اے تفضل علینا بفنون الاعلی، کہ ہم پر طرح طرح کی مہربانی فرمائیے، طرح طرح کی ہم پر مہربانی فرمائیے. ما استحقاقنا بافانین العقاب، جبکہ ہم طرح طرح کے عذاب کے مستحق ہیں، لیکن اللہ آپ ہم پر مہربانی فرمائیے. کیا کہ ہم مستحق تو عذاب کے ہیں لیکن چونکہ ہمارا پالا آپ سے پڑا ہے کہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ غفور ہیں، آپ ودود ہیں، محبت کی وجہ سے آپ ہم کو معاف کرنے والے ہیں، آپ کو زبردست طاقت ہے کہ آپ ہم کو عذاب دے سکتے ہیں، لیکن اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم کو معاف فرما دیجئے، ہم پر رحم کر دیجئے، گو ہم اس قابل ہیں کہ ہم پر آگ کی بارش کی جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، لیکن اللہ ہم آپ سے رحمت کی درخواست کرتے ہیں، معاف فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، جبکہ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ عذاب کیے جائیں۔ لہذا اب یہ ہو گیا نا، اب پردے ہٹ گئے، اب پردے ہٹ گئے، واف ونا واف لنا ورحمنا، اب ضمیر مستطر ہٹ گئی، اب معاف ہو گئے، معافی بھی مل گئی، مفرت بھی مل گئی، رحمت بھی مل گئی، اب ظاہر کرو کہ ہم تمہارے کیا لگتے ہیں، اب کہو انت مولانا انت، اب آگے دیکھیے وہ ضمیر جو چھپی ہوئی تھی، اب جب وہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو گئی، مغفرت رحمت مل گئی، اب وہ نفس کی گندگی ہٹ گئی، گناہوں کی گندگی ہٹ گئی، تو اب پتا چلا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے، اب ظاہر کرو، اب کہو، اب پکارو اور کہو انت مولانا، کہ انت مالکنا و سیدنا و متولی امورنا، کہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے تمام کاموں کو بنانے والے ہیں۔ جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے کاموں میں گڑبڑ پیدا ہو گئی تھی، یہ اللہ آپ میرے کاموں کو درست فرما دیجیے، آپ جو ہے جو کچی آ گئی تھی، اس کچی کو، ٹیڑھے پن کو، یہ اللہ آپ سیدھا فرما دیجیے، آپ ہی سیدھا کر سکتے ہیں۔ اور ہم چونکہ جب بچہ، میرے شیخ فرماتے ہیں، جب بچہ ماں کی گود سے بھاگتا ہے اور باپ کے پاس سے دور چلا جاتا ہے، محلے میں جاتا ہے، تب کیا کرتے ہیں، محلے کے بچے اس کی ٹھکائی لگاتے ہیں، کہتے دیکھتے اچھا نہیں ابا، وہ مار، کوئی ایک مارتا ہے، کوئی کچھ کھینچتا ہے، کوئی جیب سے پیسے نکالتا ہے، لیکن اگر وہی ابا کے پاس آ جائے، ابا آ جائے، کہتے ابا مجھے اس نے مارا، اس نے مارا، کہتا بیٹا تو کیوں کہتا ہمارے پاس سے دور، اب تو ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھا، ہماری گود میں تو بیٹھا رہتا، پھر کسی کی کیا مجال، کسی ہنڈے کی کیا مجال بدماش کی جو تیری طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھتا، لہٰذا اللہ اب ہم آپ کے پاس آ گئے، اب ہم نے اپنے تمام کاموں کو آپ کے سپرد کر دیا، اب فنسرنا علی القوم الکافرین، ہمیں دشمنوں سے پٹوائیے مت۔ یہ جو دشمن ہم آپ سے دور تھے، ہم کو پیٹ رہا تھا، ہمیں پیٹ رہا تھا، اللہ بابا ہمیں اپنے سے قریب کر لیا، اب ہمیں دشمنوں سے بھی بچا لیجئے، ان گنڈے اور بدماشوں سے ہم کو بچا لیجئے جو ہم کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکے۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانا ہے، لہذا یہ جو ہے وہ دعا، یہ دعا کیسی عجیب ہے، لہذا کوئی مصیبت پریشانی میں دعا مانگے، مسلمان اگر یہ دعا مانگنا شروع کر دیں جو مسلمان، تو یہی دعا ان کی جو ہے حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گی، کیونکہ گناہ تو ہیں، ہم گناہوں سے معافی نہیں مانگتے، گناہ تو کرتے ہیں لیکن معافی نہیں مانگتے اس گناہ کی، لہذا اگر معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ قائم کر لیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، یعنی اگر گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو یہ نہیں کہ جی اب تو گناہ ہو گیا، اب ہم کہاں نیک پاک پاک باز بنیں گے، توبہ بار بار کریں گے، ارے نہیں، وہاں فرماتے ہیں گر 100 بار توبہ شکستی، گر 100 بار توبہ شکستی بازا، اگر تم سے 100 بار بھی توبہ ٹوٹتی ہے، ارے تو واپس پلٹ کے آ جا، ہماری رحمت کی گود تیرے لیے ہمیشہ کھلی ہے، تو گناہ کر کے ہم سے دور ہوتا ہے، لیکن اے میرے بندے، ہم تجھ کو اپنے سے دور نہیں کرتے، اصل میں تو خود دور ہوتا ہے۔ لہٰذا جب دیکھ لیجئے، جب باپ نے کہا، اگر کہا کہ بیٹا دیکھ 8 بجے گھر آ جانا، 8 بجے گھر آ جانا، اگر 9 بج جائے نا، تو پھر گھر میں چھپتے چپکے چپکے داخل ہوتا ہے، چپکے چپکے، جیسے ہمارے میر صاحب سناتے ہیں، میر صاحب ہمارے شیخ کے بہت ہی پیارے خادم ہیں، بہت 35 برس سے ساتھ ہیں، وہ سناتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ ہم نے کسی سنا کہ جو کالی بلی ہوتی ہے نا، اگر اس کی ٹوپی پہن لی جائے تو بندہ نظر نہیں آتا، تو کہتے ہیں کہ وہ بس کہیں سے ہم نے وہ حاصل کر لی، اب شرارتیں تو کرتے تھے، اب شرارت کر کے بھاگے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اب وہ کالی بلی ٹوپی پہن لی، کہ اب ٹوپی پہن کے پہن دے ہم تھڑل لے سے اندر گھسے، اے خوب اچھی طرح کے اب گائیں گے، اب ابا کے سامنے جا کر گئے، تو ابا نے کہا او نانا کدھر، تو کیا کہتا، تو اب تو نے کیا شرارت کی تھی، تو اب جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں ابا کیا آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ابا کیا آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو بس کہتے ہیں کہ ابا نے وہ ٹھکائی لگائی، کہتے ہیں کمبخت ایک تو نالائکی کرتے ہیں، اوپر سے مجھ کو انداز ہی بناتا، میرزا اتنے حسد کے یہ قصہ سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہم کو اپنی محبت عطا فرمائے, اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے. دیکھو حسن سے طبیعت بھی تازہ ہو گئی نا, اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے وہ نماز کا طریقہ تھوڑا تھوڑا بتاتا رہوں گا, تاکہ جو ہے سنت طریقہ کھڑے ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ دونوں پاؤں قبلے کی طرف بالکل سیدھے ایسے ہونے چاہیے, ایسے نہیں دونوں پاؤں بلکہ بالکل ایسے, اور چار انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب ہے. ٹانگ کھلنا جائز تو ہے لیکن ٹانگ جو ہے چار انگل رکھنا یہ زیادہ صحیح ہے, یہ زیادہ صحیح ہے. ہوا لوانے کے موقع دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. مستحب علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ چار انگل کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے, لیکن اگر کوئی موٹا ہے تو وہ زیادہ بھی کھل سکتا ہے, جائز ہے. لیکن مستحب اور بہتر کیا ہے کہ چار انگل کا دونوں کے درمیان فاصلہ رکھے بالکل سیدھا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو, نہ جھک کے کھڑا ہو نہ بالکل ایسے ٹیڑھا کھڑا ہو, کہ صوفیوں کو اکثر یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں اللہ کی عظمتوں کے سامنے. یہ صوفیوں کو اکثر یہ مرض ہوتا ہے, عام لوگوں کو نہیں ہوتا. تو لہٰذا جھکے بالکل سیدھا کھڑا ہو, اور اس کے بعد اچھا گردن بھی درمیانی رکھے, نہ جھکائے نہ اوپر, اور نگاہ جو ہے سجدے کی جگہ پر, اور کیسے اللہ ہاتھ کیسے کہ ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے ایسے, اور ہاتھوں کی انگلیاں یہ آسمان کی طرف ہو, اور انگلیاں نہ بند ہو نہ کھلی ہو, نہ کھلی ہو اور نہ بند ہو بلکہ درمیانی حالت میں, اور ہاتھوں کو ایسے کانوں تک لائے, یہ کانوں کے برابر دیکھو ہتھیلی قبلے کی طرف ہو, اور اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ کو باندھنے کا طریقہ کیا کہ اس ہڈی کو ادھر رکھیں ایسے, یہ اس چیز کو اس ادھر رکھیں, یہ تین انگلیاں سامنے اور یہ دونوں سے ہلکا بنا لیں ایسے کر کے, اور ہاتھ کو چھوڑ دے جہاں ہاتھ چلے جائے. اگر سیدھا کھڑا ہوگا تو ہاتھ اپنی حد میں ہی رہے گا, حد سے زیادہ نہیں جائے گا, ایسے سیدھا. اور اگر صوفیت آ جائے گی تو پھر ہم کہہ نہیں سکتے کہاں چلا جائے گا, لہٰذا یہ ہے سد. اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے نا, لہٰذا خود بخود یہ سنت پر پہنچ جائے گا. یہ ہے یہ طریقہ ہاتھ باندھنے کا. اب انشاءاللہ تعالی پھر آگے اس پہ جو سنتا جائے, تھوڑا تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس پہ عمل کیجئے, کیونکہ سنت ہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہماری عبادت قبول ہو سکتی ہے. اگر نقشے میرے شیخ کا شعر ہے, نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, یہ طریقہ ہے. اور بہتر یہی ہے کہ خود عمل کر کے دکھاتا بھی رہے اور عمل کرنا شروع کرے, تھوڑا جو کرتا جائے اس پر عمل کرتا رہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو قرآن شریف جو ہے نا, قرآن شریف لوگ سمجھتے ہیں کہ جب قرآن شریف ختم ہوتا ہے تبھی دعا قبول ہوتی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے لیکن جب قرآن شریف کی تلاوت کرے تب دعا مانگے, کیونکہ قرآن شریف مطلق قرآن شریف کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. لہذا جو ہے وہ دعا مانگے, اور جب دعا قبول کروانی ہو نا جس دعا کو, تھوڑی سی قل اللہ شریف ایک دفعہ پڑھ لے اس کے بعد دعا مانگے, اس کی برکت سے جلدی دعا قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, ہماری دنیا بھی بنا دیجیے, آخرت بنا دیجیے, جس کے حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, سب کو ہم سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما, تمام پریشانی کو دور فرما, یا اللہ مصیبت اور عافیت سے عافیت عطا فرما, دونوں جہان کی عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا, ہم سب کو جذبہ فرما کر اپنا بنا. یا اللہ بلوغت سے لے کر آج تک جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے جسم کے ذرے ذرے میں, بال بال میں جو گناہ کی لذت چھپی ہوئی ہے, یا اللہ اس لذت کو نکال دیجئے, اس گندگی کو نکال دیجئے, اور ہمارے اللہ ہمارے جسم کے ذرے ذرے میں نور داخل کر دیجئے, ہمارے دل میں, ہماری آنکھ میں, ہماری زبان میں, ہمارے کان میں نور عطا فرما. یا اللہ ہمارے بال, ہمارے گوشت, ہماری کھال, ہمارے خون کے قطرے, ہمارے جسم کے ذرے ذرے میں خون عطا فرما, ہمارے دائیں, ہمارے بائیں, ہمارے آگے, ہمارے پیچھے, ہمارے اوپر, ہمارے نیچے. یا اللہ ہم سب کو سراپا نور بنا دیجئے, اپنی محبت کا نور عطا فرما, اپنی معرفت کا, یا اللہ اپنے عین کا نور عطا فرما, ہم سب کو اللہ والا بنا. یا اللہ رمضان شریف کے روزے قبول فرما, تراویح کو قبول فرما, آپ کی عظمت کے, یا اللہ آپ کی عظمت کے شان شان ہم قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے اور عبادت نہیں کر سکتے, ہمارے اس قصور کو معاف فرما, ہماری کمزوری کو معاف فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے شرف قبولیت عطا
فرما، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت اور یا اللہ ذریعہ نجات بنا. یا اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما، یا اللہ جنت میں اولی داخلہ نصیب فرما، جہنم سے خلاصی عطا فرما. سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.